السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رہیں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں ٹی این وان. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان میں فیس بک سوشل میڈیا پر اہانت آمیز مواد کو ہٹانے کے لیے حکومت کا سخت اقدامات کا اعادہ. پروگرام کا ہمارا دوسرا موضوع ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا فوجی عدالتوں میں توسیع پر اتفاق. تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کا سرحدی امور سے متعلق تنازعات کے حل کے لیے لندن میں اہم اجلاس. چوتھا سیگمنٹ ہے مردم شماری میں معذور افراد اور خواجہ سراؤں کو بھی شامل کیا جائے، یہ عدالتی حکم ہے. اور آخری ہمارا حصہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کا سفری پابندیوں کا دوسرا حکم نامہ بھی عدالت کی جانب سے پابندیوں کا شکار. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے اور اب جائزہ لیں گے ان ڈیولپمنٹس کا. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب، پہلے سیگمنٹ کی جانب. آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا اور کچھ دیر پہلے پاکستان کے وفاقی وزیر چودھری نثار نے ایک تفصیلی پریس بریفنگ دی ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر اہانت مذہب سے متعلق جو مواد ہے اس کو روکنے کے لیے حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے اس سے قبل یہ کیا سرائیاں پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہیں کہ حکومت سوشل میڈیا تک رسائی کو ہی شاید بند کر سکتی ہے. اور اس کا پس منظر ایک اعلی عدالت کے ایک جج کی جانب سے وہ ریمارکس تھے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر حکومت یہ پابندی اہانت آمیز مواد نہیں ہٹا سکتی تو اگر فیس بک کو یا دیگر سوشل میڈیا کو بند بھی کرنا پڑتا ہے تو اس حد تک بھی جا سکتے ہیں. دوسری جانب جو ڈیجیٹل رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کی جانب سے ان تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہانت مذہب اپنی جگہ اور اس کو فکس ہونا چاہیے، لیکن شبہ یا خدشات یہ ہیں کہ اس کے بدلے میں جو سیاسی معاملات سے متعلق، شخصیات سے متعلق، پالیسیوں سے متعلق جو اظہار رائے ہے اس پہ بھی قدغن آ سکتی ہے اور اس کو بھی سنب کرنا مقصود ہو سکتا ہے. انالیسز ہم لیں گے، دونوں طرف کا نقطہ نظر ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے اسلم بودلا صاحب، چیئرمین ہیں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اینڈ نیشنل ہیریٹیج کے. آصم الابق صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں، سینئر صاحب تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بہت متحرک ہیں. رضوان رضی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، صحافی بھی ہیں، بلاگر بھی ہیں اور ان ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اسلم بودلا صاحب، آپ سے ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تفصیلی پریس بریفنگ ہوئی ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی، بلکہ بہتر ہے کہ آپ سے گفتگو سے پہلے چند سیکنڈ کی ہم آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ ان کی پریس کانفرنس سے سنوا دیتے ہیں.
پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ان پوسٹ کے پیچھے کون ہے. یہ ہمیں غیر ملکی تعاون کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور میرے سے مہربانی سے آپ بھی تعاون کریں اور باقی بھی تعاون کریں. وہ اس وقت قصور وار نہیں ہے، مگر چونکہ اپلوڈنگ پاکستان کے اندر ہوئی ہے تو 11 اشخاص شارٹ لسٹ ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ذمہ دار اس وقت گردانے نہیں گئے، اس کی تفتیش ہونی ہے، تحقیق ہونی ہے، ان سے پوچھ گچھ شروع ہو چکی ہے. سخت ترین اقدامات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر اس سے پھر وہ ان تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا. مگر اس کے لیے بھی میں نے ٹائم فریم رکھا ہے، آئندہ 3-4 دنوں میں اگر ہمیں تعاون کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو پھر سخت ترین اقدامات بھی کریں. اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس پہ مجھ پہ تنقید کرے یا حکومت پہ تنقید کرے.
گورنمنٹ کا ورژن ہے، لیکن جو دوسرا نقطہ نظر ہے شہزاد احمد، یہ جو ہیں بائٹس فار آل ایک ڈیجیٹل رائٹ آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتا رہے ہیں.
اس وقت جو ہمارے سامنے جو صورتحال آ رہی ہے اس سے تو عمومی طور پر یوں لگتا ہے کہ اس ساری مہم کا مقصد یہ جو بلاسفیمی پیجز سے زیادہ پولیٹیکل ایکسپریشن کو روکنا ہے. عمومی طور پر لوگ اپنے سیاسی جذبات اور خیالات کا جو اظہار کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی. زیادہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ پولیٹیکل ایکسپریشن پہ ہے. کیا جائے کہ جو وجوہات بتائی جاتی ہیں، جو ریزنز استعمال کی جاتی ہیں، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم بلاسفیمی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جی، یہ گفتگو تھی شہزاد احمد کی بائٹ فار آل، اس کے ساتھ وابستہ تھے. اسلم بودلا صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بہت بحث بھی ہو رہی ہے اس ریفرنس میں، مسائل کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ پاکستان دنیا کے مسلمان ملکوں میں سے ایک ملک ہے، لیکن کیا یہ تاثر درست ہے کہ اس ریفرنس میں کسی اور ملک سے اس طرح کی آوازیں نہیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ کیا اس کو سافٹ انداز میں بھی اس ایشو سے نمٹا جا سکتا ہے؟ ہینڈلنگ آپ کے اپنے خیال میں کیسے ہو رہی ہے اس معاملے کی؟ جی بودلا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اسلم بودلا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ لگتا ہے کہ لائن ان کی ڈراپ ہوگی. عاصم الباغ صاحب فرمائیے گا, کیسے بلاسفیمک میٹیریل کنٹینٹ اس کا فیس بک پہ ہونا اور اس کے اوپر پھر جس طرح کا ریئیکشن ہے اس کی, پھر اگین اس کی جو شیئرنگ ہے, یعنی ایون آپ بڑی ہستیوں کے ساتھ محبت کے اظہار میں بھی اگر وہ کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں, سو کتنی اویئرنیس ہے بذات خود سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے اندر؟ اور ابھی بھی جن 11 افراد کا نام لیا جا رہا ہے, بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہ شیئر کیا ہے, پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ شیئر کیا ہے. کیا ہونا چاہیے, کس کیا ہو رہا ہے, انالیسز کیا ہے؟
پاکستان کے تناظر میں جیسے آپ نے خود اپنے تجربے میں کہا کہ دنیا کے کتنے مسلم ممالک ہیں اور پھر پاکستان میں یہ آواز کیوں خاص کر زیادہ اٹھتی ہے. دیکھیے پاکستان کے حوالے سے دو تین چیزیں ہمیں ذہن رکھنا چاہیے. جتنے مسلم ممالک ہیں دنیا میں ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کے پاکستان کا جو ماحول ہے اظہار رائے کا وہ نسبتاً زیادہ آزاد ہے. یہاں پہ زیادہ فوکل جو ہے وہ گروپس ہیں اور وہ بہت جلدی بات جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے, بلکہ اب تو الیکٹرانک میڈیا کی بریکنگ نیوز بھی کئی دفعہ سوشل میڈیا سے بھی اپنا جو محفوظ ہے وہ دھو کر رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے کیونکہ ایک دم پھر وہ بلو اپ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر زیادہ کی گورنمنٹ کو کوئی ریئیکشن لینا ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لبرل ورسز کنزرویٹو جو ایک فصل ہے وہ اب زیادہ فارمرائز ہوتی جا رہی ہے, بلکہ گورنمنٹ میں خود بھی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ایک لبرلزم کی بات کرتے ہیں جبکہ گورنمنٹ کے پاس ہلکے جو ہیں وہ سخت جو ہے کنزرویٹو ایک لائن دیتے ہیں, جس طرح آپ نے چیف منسٹر صاحب کی بات سنی. اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان جو ہے ایک ملٹی ایتھنک اور ایک ملٹی جسے کہتے ہیں سیکٹوریل جو ہے ایک سوسائٹی ہے, اور ایسے جو سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ کئی دفعہ ایک یہ بھی ریٹ شروع ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ جب دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے اس میں ایک سرٹن ایلیمنٹ جو ہے اپنی گیلری یا پوائنٹ سکورنگ کا بھی آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اس چیز کی حساسیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا بالکل ایک اپوزٹ رویہ وہ ہے جو بھی آپ نے سنوایا کہ جب بھی گورنمنٹ ایسا کوئی بھی قدم یا ایسی کسی بھی طرف بڑھتی ہے جس میں سینسیٹیوٹی کو ریڈریس کرنا ہوتا ہے تو ایک دم اس پر ایک اور جو ہے رخ سے دیکھا جانے لگتا ہے کہ اس کو صرف پولیٹیکل جو اپوزیشن ہے اس کو سپریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا یہ فری موسٹ کو سپریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس طرح کے ماحول میں جہاں پہ دھول زیادہ اڑتی ہے اور اصل کانٹینٹ سے پتہ نہیں چلتا وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو ایک الگ الگ کر کے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے
اور یہ کافی بہرحال مشکل کام ہے. لیکن اس کے اندر ایک باقاعدہ جو لیڈرشپ پانی چاہیے جو ایجوکیٹ کرے ایون سوشل میڈیا کے لیول کے اوپر, اس پہ بھی اس کا بھی فقدان نظر آتا ہے. رضوان رضی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن اسلام بودلا صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی لائن دوبارہ ڈراپ ہو جائے. میں حکومت کا ورژن بھی لینا چاہوں گا. بودلا صاحب چیئرمین نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن براڈ کاسٹنگ اینڈ انفارمیشن اینڈ نیشنل ہیریٹیج. بودلا صاحب آپ فرمائیے گا, فیس بک احانت امیز مواد کیسے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, کیا اس سے بہتر انداز میں ہو سکتا ہے, اور جو شہریوں کو اپنے لوگوں کو جو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی نئی چیز سے متعلق جو انٹروڈیوس ہوتی ہے ملک کے اندر, اس میں کہاں تک آپ کو بذات خود یہ لگتا ہے کہ حکومتوں کی ناکامی رہی ہے؟ جی
یہ جو احانت امیز جو میڈیا پر یہ باتیں آئی ہیں نا جی, اس تناظر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کے جو جس کا جو بھی مذہب ہے اس کی مقدس شخصیات کے بارے میں اس طرح کا اگر کوئی اہانت آمیز مواد آتا ہے تو اس کے جذبات یقیناً مجروح ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی جس طرح یہ اہانت آمیز مواد آیا ہے تو اس نسبت سے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے, اور اسی وجہ سے وزارت داخلہ کو یہ بیان دینا پڑا ہے. اس سے پہلے اس کی مکمل آزادی تھی, کسی نے اس پر کوئی قدغن نہ لگائی تھی یا نہ لگانے کا کوئی سوچتے تھے. لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات کہ اس کی تربیت ہونی چاہیے, وہ ہمارے ملک میں تو کم از کم اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. یہ تو ایک آزادی کے ساتھ یہ رواں دواں ماضی میں رہا ہے, آئندہ پتہ نہیں اس پر قدغن لگتی ہے یا نہیں لگتی, لیکن لوگوں کے جذبات یہی ہیں کہ اس پر پابندی ہونی چاہیے, اس پر کوئی قدغن ہونی چاہیے.
لیکن یہ بتائیے بودلا صاحب,
اس طرح کے مواد کو اس پر اجازت इजाजत नहीं होनी चाहिए, तो जिन लोगों ने इसको इस तरह का आशात की है उनको कोई सजा मिलनी चाहिए, उन पर पाबंदी होनी चाहिए। ये एक सोच सिर्फ खालिस्तान मजहबी नुक्ता नजर से है।
बुदला साहब, ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनकी ये एक्सेस ज्यादातर केसेस में है कि जो लोग इस तरह का मवाद पोस्ट कर रहे हैं वो उनकी आईडीज तलाश कर सकते हैं और आईपी एड्रेस से वो उन तक पहुंच सकते हैं, और जाहिर है फिर पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम लॉज मौजूद हैं और इसका ताल्लुक बाकी चीज़ों से साथ भी है। सो उसकी प्रॉपर अगर तशहीर हो जाए तो शायद उससे तो सबक मिलता है कि जी फलां आदमी ने ये कुछ लिखा, ये कुछ किया, इवन फ्रॉड किया तो उसको ये सजा मिल गई, हम उन तक पहुँच गए, तो लोगों को पता चल जाता है। फिर एजुकेशन में ये बताएं कि ये खतरा ये खदशा किस हद तक दुरुस्त है कि इहानत अमेज मवाद के को सामने रखते हुए दर हकीकत जो सियासी इजहार राय है उसके बयान पे भी पाबंदी या कदगन लगाई जा सकती है, ये खतरा क्यों महसूस किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर?
मैं इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि जिस तरह के मेरा खुद गवर्नमेंट पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन माजी में जो कुछ मैं देखता रहा हूँ कि यहाँ तो कोई इस तरह की पाबंदी थी नहीं या किसी ने कभी इस पर उंगली भी नहीं उठाई थी किस तरह के मवाद। आना था मैं इसकी बात नहीं करता, मैं ऐसे मवाद जो के ना देखने वाले हो क्यों आते हैं यहाँ, तो मुकम्मल आजादी। और अब इस मौके पर जब इहानत आमेज मवाद के हवाले से ये गुफ्तगू हो रही है पूरे मुल्क में, तो उसकी वजह से या उसके पेश नजर इसकी जरूरत महसूस की जा रही है कि इन लोगों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए।
एक्सट्रीम लोगों पर पाबंदी लगाई जाए, लोगों पर पाबंदी
या ऐसे हैं कि जो उन्होंने
जी 11 लोग जिनको उन्होंने जिनको गिरफ्तार किया है या जिनके जिनको आइडेंटिफाई किया है, आप पाबंदी
उन्होंने निशानदेही की है कि
जी आप पाबंदी के मीडियम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी के हक में हैं या उस कंटेंट के ऊपर पाबंदी के हक में, और क्या एक आखिरी हरबा ये भी हो सकता है या आखिरी हथियार के बाकायदा सोशल मीडिया को या कम से कम फेसबुक को पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया जाए? हम देखते हैं कि यूट्यूब बड़ा अरसा बंद रही है पाकिस्तान में।
मैं उस तनाजर की बात कर रहा हूँ, उस कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि मतलब टोटली मैं उसको बैन करने के हक में हूँ। मैं तो उस तनाजर में कि किसी भी मजहब के जज्बात मजरूह हों तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह के आनत हमें मवाद पर पाबंदी होनी चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया असलम बोदला साहब, आप हमारे साथ थे। रिजवान रजी साहब ब्लॉगर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप भी इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से देख रहे हैं, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मैं आसिम अल अबक साहब से बात कर रहा था, एक तो ये भी था जैसे सोशली लोगों को एजुकेट किया जाता है, ये जहाँ पे चीज़ें इतनी वायरल हो जाती हैं कुछ लोग सुनते भी होंगे समझते भी होंगे, अगर लोगों को ये बताया जाए कि ऐसे किसी भी इहानत अमेज कंटेंट को वो अपने तौर पे ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक को, अपने तौर पे उसके जो पोस्ट करने वाला है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी पोस्ट को बैन कर सकते हैं कि उनकी वॉल पे नजर ना आए, तो क्या ये एक तरीका बेहतर नहीं है? साथ साथ यानी गवर्नमेंट भी एक्शन ले, अथॉरिटीज को भी यकीनन बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए ना वो बैठ सकते हैं, लेकिन क्या लोगों को जो उसके यूजर हैं उनकी कोई किसी लेवल की कोई ट्रेनिंग है?
मेरा ख्याल वो ट्रेनिंग एग्जिस्ट भी करती है और उस ट्रेनिंग को कर रहा है। मैं कुछ दिन ट्रेनिंग का विजिटर रहा हूँ और मैंने भी बहुत दफा रिपोर्ट किया है, फेसबुक की इंतजामिया को भी किया और पीटीए को भी किया, और ये पेजेस जो थे ये तकरीबन ये एक हिस्से को आगे की चीज होती है वो वहां पे हो रही थी और उस सर्कल हो रही थी एक पार्ट
जी।
मौजूदा जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे मिनिस्टर साहब की, मुझे वो फेस सेविंग की एक मूव लगती है क्योंकि पिछले दिनों चार ब्लॉगर पकड़े गए, उनमें फातिमा जिनान यूनिवर्सिटी के ब्लॉगर थे, उनके बारे में इतला है कंफर्म नहीं है कि उनका आईपी एड्रेस जो था वो उनमें से एक पेज के एडमिन भी थे
जी।
लेकिन जैसे ही बैन अल-अक़वामी प्रेशर आया हुकूमत ने वो चारों ब्लॉगर रिहा करके बाहर भिजवा दिए, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर तनकीद आ रही थी। लिहाजा आज हमारे वजीर को ये कहना पड़ गया कि किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार होंगे इन लोगों को पकड़ने के लिए, उसकी वजह ये थी कि उनके ऊपर इल्जाम उनको फरार करवाया है पहले पाकिस्तान से, उसके बाद जब 22 रोज तक कुछ नहीं हुआ तो फिर एक बंदा पिटीशन लेके इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है और उसके ऊपर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये तस्वीरें ये मवाद इनको जाके दिखाया जाए मिनिस्टर साहब को, फिर इनकी गैरत जागी है या फिर इनको याद आया कि मैं मिनिस्टर होता हूँ। बुनियादी तौर पर ये इनका काम ही नहीं है, बुनियादी तौर पर ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का काम है। इसके तहत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी होती है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो ऑफिशियली डायलॉग करेगी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोशल मीडिया वेबसाइट। तो आप इसको इसके बारे में कोई गौर कीजिए, इंडिया ने भी किया है, दूसरे मुल्कों ने भी किया है, हम भी कर सकते हैं, हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे वज़रा जो हैं, हमारी हुकूमत बार बार अपना काम नहीं करती, तो हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है।
जी आसिम अल्लाह बख्श साहब, एक तो अच्छा पॉइंट उनका यह था कि जाहिर है ये बुनियादी काम तो जो है मिनिस्ट्री जो है कम्युनिकेशन की उनका काम है, जो उसको कंट्रोल करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग हैं, बाकायदा शोबे हैं, उनको हाईलाइट करना चाहिए, ना कि वजारत दाखला जो है वो उसके ऊपर एक्शन लेती हुई नजर आती है। दूसरी बात यह है कि जब वो आज उन्होंने खुद भी एतराफ किया है चौधरी निसार ने कि जब हम बाहर बात करते हैं तो वहां पर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पस मंजर में वो कहते हैं कि हम इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। मजहब से मुतालिक यहाँ पे कोई कुछ भी कह सकता है, अपने मजहब के बारे में भी लोग कहते हैं उसका तो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कम से कम यही शऊर देना कितना जरूरी है लोगों को कि मजहब को बाहर की दुनिया कैसे लेती है, कैसे देखती है, क्या क्या कहती है अपने लोगों के बारे में भी, अपनी हस्तियों के बारे में भी। तो आग बगोला हो जाना लम्हों के अंदर जो है तोड़ फोड़, ये कैसा रवैया है और इसको कैसे इंटरनली भी तो एजुकेट होने की जरूरत है, कैसे किया जा सकता है?
देखिए इसके कम से कम तीन स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे अहम एक स्टेप ये है कि गवर्नमेंट को अपने काम एज ए सिस्टम करना चाहिए, एज ए नीड या करेक्शन नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ भी अब साइबर लॉज आपको पता है कि हमारे यहाँ आए उनका बहुत बड़ा फैनफेयर भी हुआ कि ये अब ऐसे होगा वैसे होगा, उसका जो बुनियादी जो फोकस है वो मॉनिटरिंग है। अगर आपकी मॉनिटरिंग हो रही हो, आप ट्रेंड्स देख रहे हो, तो आप इससे पहले कि ये एक बहुत बड़ा तूफान बने, आप अंडर करंट से चीजों को जो है मैनेज कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जब ये चीज इस तरह की चीज ग्रो अप करती है तो उसमें कुछ सेंटिमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सेंटिमेंट जब इन्वॉल्व होते हैं तो जाहिर है कि पोलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो आवामी इलेक्शन अपने आप गलत नहीं कर सकती, उसको फिर अपने तौर पर ऐसे काम करने पड़ते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के आने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस है, और यानी उसकी जो फिगरेटिव लैंग्वेज में आप देखें, और वो फौरी इकदाम कुछ करना चाहती है और वो कुछ करके रहेगी, यानी कि ये मैसेज देना इसके लिए मकसूद था। और मैं समझता हूँ कि जो तीसरी अहम चीज ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को वैसे हमें बावत करना चाहिए कि जरूरी नहीं कि मजहब, हर जगह की अपनी सेंसिटिविटीज होती है, मुस्लिम होलोकॉस्ट की जगह सेंसिटिविटी है, उसका मजहब से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसका पूरा एक पास किया जाता है। इसी तरह जिस जगह की जो सेंसिटिविटी है उसके मुतालिक जो है अपनी पॉलिसी में ये बात रखी जाए कि अगर कोई कंप्लेंट आती है उसे देखा जाएगा। हम यानी ऑरेंज और एप्पल की कंपैरिजन से जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनके यहाँ हो सकता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल वो कैजुअल चीज हो, लेकिन जाहिर है कि जब हम वहां जाते हैं तो उसका ख्याल करते हैं।
सही।
तो ये दो तीन सतहों पर है, और उसके बाद जाके आप अपने आवाम को एजुकेट करते हैं कि जो लीगल और नॉर्मेटिव तरीके हैं इसको एड्रेस करने के, पहले उनको एग्जॉस्ट किया जाए। एकदम जो है वो मतलब बहुत रिएक्शनरी हो जाने का जो है उससे ना तो कुछ फायदा होता है, तो आज दिल की तसल्ली के जो फोरम्स अवेलेबल है उनको एग्जॉस्ट करने की कोशिश की जाए। आप पटिशन करें, आप उसको फॉरवर्ड करने से जो है वो इनकार कर दें, आप उसका हिस्सा ना बने उसी प्रोपोगेशन का, इससे फिर आप एक तरह से उसका खुद अपनी सतह पर भी उसको ब्लॉक कर रहे हैं उस कॉन्टेंट को। तो अगर ये चीजें समझाई जाए कि किस एक्शन का क्या नतीजा निकलेगा, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर जो एक मेच्योरिटी है, इंटरनेट मेच्योरिटी, वो हमारे अंदर आएगी, और हम देख सकेंगे कि हमारा कौन सा एक्शन हमारे उस कंटेंट को नुकसान पहुंचा सकता है जिसको हम चाहते हैं कि ना वो हमें नजर आए ना कोई और देखे, बजाय इसके कि वो हर एक को इन्फॉर्म करें कि ये देखें होशियार हो जाए और ये साथ पूरा वो उसका लिंक दिया हो, उसका तो मतलब है कि आप और लोगों तक वो बात जो पहुंचा रहे हैं।
एक और है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जैसे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, अभी रजी साहब भी जिक्र कर रहे थे, और इस तरह के दीगर जो मॉनिटरिंग के इदारे हैं ऑफिशियल हैं, उन वो भी ज़्यादा हाई लाइट हूँ, उनके अपने पेजेस हूँ, लोगों को पता हो कि कहाँ कंप्लेंट करनी है, सोशल मीडिया के ऊपर इवन उनके अपने पेजेस मौजूद हों, तो मेरा ख्याल है इसका भी एक तदारुक हो सकता है। रिजवान रजी साहब ये बताइएगा, ये खदशात किस हद तक बजा हैं कि ज़ाहिर मजहब तो बहुत चुके हसास मामला है, लेकिन इसको सामने रखते हुए ये भी कोई ख्वाहिश या कोशिश हो सकती है कि जो सियासत से मुतालिक इजहार ख्याल है उस पर कोई कदगाना है, شاید اس بنیاد پہ فیس بک کو ہی بلاک کر دیا جائے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو اپوزیشن گروپ ہے اس کی بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر فالوئنگ زیادہ ہے بحیثیت حکمران جماعت کے یا کچھ دیگر سیاسی جماعتوں کے.
دیکھیے, اگر آپ یہ 6 ماہ پہلے تک مجھے یہ بات کہتے تو ہو سکتا ہے میں آپ کی بات مان لیتا, لیکن میں حکمران جماعت نے بھی مختلف طریقوں سے اپنی سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے اس کے اندر نئی ریکروٹمنٹ کی ہیں, نئے لوگ انہوں نے انگیج کیے ہیں, اور اب بھی وہ ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ بنانا چاہیں وہ اگلے 10 منٹ میں بنا چکے ہوتے ہیں, وہ کچھ چیز وائرل کرنا چاہیں فیس بک کے اوپر وہ کر چکے ہوتے ہیں, اس لیے کوئی اتنا پلا بھاری نہیں ہے. ہاں وہ گالم گلوچ سے بات پرہیز کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پوری گلی کے اندر اگر ایک شخص بھی کھڑا ہو کے گالیاں دیتا ہوگا تو توجہ اسی پہ جائے گی, باقی شرفا پہ نظر نہیں جاتی. تو اس حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی پریزنس بڑی مؤثر ہے سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن یہ معاملہ ایون بھی بیلنس ہو چکا ہوا ہے. اس لیے میں یہ بات ذاتی طور پر شاید تسلیم کرنے میں مجھے احتیاط ہو کہ حکومت جو ہے اس کا کوئی پلڑا ہلکا ہے سوشل میڈیا, کیونکہ اس نے اگلے سال الیکشن میں جانا ہے اور وہ کوئی بھی ایسی نہیں کر سکتی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ, پنجاب صوبہ جو کہ پاکستان کا تقریباً 61% ہے, 52% ہے سوری ریسورسز کے حوالے سے, اس نے اس سال تقریباً 2 ارب روپیہ بجٹ اپنی منسٹری آف اطلاعات صوبائی وزارت اطلاعات نے مخصوص کیا ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کو ایڈ کی صورت میں یا مختلف ان کے خیال میں جو نئے انیشیٹو ہوں گے ان کو سبسڈائز سبسڈی کی صورت میں دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سرکاری طور پہ بھی اپنی گڈ ول پیدا کرنے کے لیے پیسے خرچ کر رہی ہے اتنی زیادہ ایک سال کے اندر, اور اگر وہ پارٹی فرسٹ اور انڈیویجل جو کریں گے وہ اس کے الگ ہوگا. اس لیے اس کے کافی کم امکانات ہیں جو یہ خرچے کا اظہار کیا جا رہا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا رضوان رضی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آصف اللہ باغ صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, اور اسلم بودلہ صاحب چیئرمین نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ٹیکنالوجی براڈ کاسٹنگ اینڈ نیشنل ہیریٹیج, تمام مہمانوں کے ہم مشکور ہیں, انہوں نے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کا فوجی عدالتوں میں توسیع پر اتفاق. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ تصور امام اور انجینئر این ٹی این وان, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں میں توسیع پر سیاسی جماعتوں کا اتفاق. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور دیگر کچھ سیاسی جماعتیں, ان کا اتفاق نہیں تھا اس ایکسٹینشن کے اوپر. خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 9 نکاتی ایک ایجنڈا بھی حکومت کے سامنے رکھے تھے, مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے کہ اگر وہ ان کو تسلیم کرتی ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے ان کو سامنے لے کے آئے تھے, ان کے خد و خال بیان کیے تھے, ان مطالبات کو سامنے رکھا تھا کہ اگر وہ حکومت اس پہ ایکشن لیتی ہے یا عمل درآمد کرتی ہے تو اب ان میں اتفاق سے ان عدالتوں کی توسیع ہو سکتی ہے. یہ عدالتیں آپ کو معلوم ہیں کہ خصوصی کنڈیشنز میں, خصوصی حالات میں سے پہلے بھی سیاسی اتفاق کی رائے سے قائم کی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت, اور بتایا یہی گیا تھا کہ جب عدالتوں کے اوپر ایک طرف تو مقدمات کا دباؤ ہو اور دوسری طرف جو سیکیورٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں اگر وہ بھی اچھے نہ ہوں تو اس صورتحال میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ان عدالتوں کی ضرورت ہے. سو ان عدالتوں کے قیام کے بعد کئی ایک پھانسیاں جو ہیں وہ بھی ہوئیں, کئی ایک سزائیں جو ہیں سنائی گئیں, ریپڈ ایکشنز جو ہیں یا ایک سپیڈی جو جسٹس کہنا چاہیے یا سپیڈی جو سماعت ہے, پروسیکیوشن ہے, اس کا عمل وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ پروسیکیوشن یا پھر انویسٹیگیشن کے اندر اتنے لکوناز ہوں, وہاں پہ فوری انصاف کا جو تقاضے ہیں اگر وہ پورے کر بھی دیے جائیں تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں, یا کہیں نہ کہیں ملزم کے ساتھ اپنے آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنے کا مناسب موقع نہیں ملا ہے. اب کچھ دیر پہلے پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس تھا, اور انہوں نے جو بریفنگ بھی دی اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کئی مطالبات جو ہیں وہ واپس لیے ہیں, اور کنڈیشن لیے ایک بار پھر جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے, مدد کی ہے, حمایت کی ہے کہ 2 سال کے لیے مزید اس میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور میں اگر ان کے کچھ بیانات آپ کو بتاؤں, اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ ہم نے بالکل اتفاق کیا ہے, قانون میں بہتر شکے رائج کروائیں گے ہم, اور حالت جنگ میں ہے ملک اور دہشت گرد جو ہیں وہ کھلم کھلا پھرتے ہیں, تو ان سے نمٹنے کے لیے اس بات پہ کمپرومائز کیا گیا ہے. اور ایاز صادق صاحب نے یہ کہا تھا کہ پورے 1.5 مہینے کی یہ کوششیں ہیں جس کے بعد اتفاق رائے ہوا ہے, اور یہ جمہوریت کی ایک خوبصورتی ہے. ان کے نزدیک کے ساری جماعتیں جو ہیں انہوں نے مل کے آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کے باوجود جو ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات تھی اس پہ اتفاق کیا. شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ بھی اسی عمل کو سراہ رہے تھے کہ جمہوریت کا عمل جو ہے وہ صبر آزما ہو سکتا ہے لیکن نتائج اچھے ہیں. فوجی عدالتوں پر ایک دوسرے سے ہم بہت دور تھے, لیکن جیسے جیسے ہم نے اس پہ بات کی ہے قریب آگے ہیں, اور ملکی مفاد کے پیش نظر قریب آئے ہیں. اور جس اسپرٹ کے ساتھ قانون بنایا گیا ہے اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل درآمد بھی ہو, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی اس کا یہ تاثر ملنا چاہیے کہ کسی خاص مذہبی نقطۂ نظر کے خلاف یہ عدالتیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. انالیسز ہم لیں گے اور ڈسکس ہم کریں گے, ہمارے ساتھ ہیں جناب لطیف کھوسا صاحب, سابق گورنر پنجاب کے لیکن ایک سینئر قانون دان ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. انسانی حقوق کے زاویے پہ ہم بات کریں گے ندیم شیخ صاحب سے, جو کہ لائر ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہم پہلے بات کر پائیں لطیف کھوسا صاحب سے, ان کا جو دو نمبرز ہیں ہمارے پاس, اگر ہم ان کو ٹرائی کرتے رہیں سو اس دوران ہم ندیم شیخ صاحب کو لے سکتے ہیں, اور ان سے مین وائل ہم بات کریں گے. پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ کو سامعین ہم مختلف اپنے پروگراموں میں کہتے رہیں کہ خاص طور پہ ایک دو سروس پرووائڈرز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرنے میں عموماً مشکلات کا سامنا رہتا ہے. اول تو کنیکٹیویٹی میں ایشو ہے, اور اگر ہو جائیں نمبرز مل جائیں لوگ آ بھی جائیں ہمارے ساتھ, تو پھر جب ہم ان کو تھرو کرتے ہیں آگے اسٹوڈیو میں انگیج کرتے ہیں ہمارے پروڈیوسرز, تو پھر وہاں پہ بھی کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کی حل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. سو بات ہم نے کرنا ہے اس سیگمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں کے قیام, اس میں توسیع کا فیصلہ. یہ غالباً 2 ماہ قبل پچھلی بار جب یہ اس میں یہ قائم کی گئی تھیں 2 سال کے لیے, تو اس میں بھی ایک مدت رکھی گئی تھی جس کے بعد خود بخود خودکار طریقے سے اس پورے نظام کو ختم ہو جانا تھا, اور وہ ختم ہو گیا تھا. لیکن ضرورت یہ محسوس کی گئی ہے کہ ان میں توسیع ہونی چاہیے ہے ان عدالتوں کے اندر, اور پھر دہشت گردی سے متعلق جو معاملات ہیں, دہشت گردی سے متعلق جو ملزمان ہیں, ان کو بہتر انداز میں یا زیادہ سیکیور انوائرمنٹ ہو جو ججز کے لیے, جوڈیشری کے لیے اور پروسیکیوشن کے لیے, تو وہاں پہ ان کو لایا جا سکے. سو اس لیے فوجی عدالتوں کو بہت اہم خیال کیا جاتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس سے پہلے, اور جب اب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا اور اس میں ان عدالتوں کی بھی بات ہو رہی تھی, اس وقت بھی بہت سارے پینلسٹ کو اور بہت سارے جو ایکسپرٹ ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں لیگل ایشوز کے, ان کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ خاص طور پہ جب ملک کو مخصوص حالات کا سامنا ہو, تو ان مخصوص حالات کے اندر آپ کو معمول سے ہٹ کے بھی فوجی عدالتیں بنانا پڑتی ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے موجودہ اور سابق عہدیداروں سے ہماری باتیں ہوتی رہی ہیں اسی موضوع پہ, وہ پرنسپلی ایسے اتفاق نہیں کرتے ہیں. اس بات کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں کسی حد تک کہ مخصوص حالات میں مخصوص ارینجمنٹس کیے جا سکتے ہیں, مخصوص قدم لیے جا سکتے ہیں, لیکن کیپٹل پنشمنٹ یعنی سب سے بڑی جو سزا ہے ایگزیکیوشن پھانسی یا موت کی, اس کی پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہو یا دیگر انسانی حقوق کے ادارے ہوں, وہ قطعی طور پہ اور بڑے واضح انداز میں اس کے مخالف ہیں اور اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیپٹل پنشمنٹ پاکستان کے اندر نہیں ہونی چاہیے ہے, خواہ کچھ بھی وجہ ہو, اور اسے کبھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے فرق نہیں پڑتا ہے پاکستان کے اندر جرائم کو کنٹرول کرنے میں یا ایمن دہشت گردی کی روک تھام میں ان کے کوئی آثار نہیں ملتے ہیں, تو لہٰذا اس لیے اس کے اوپر اتنا زیادہ انحصار نہیں ہونا چاہیے اور کیپٹل پنشمنٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ انسانی حقوق کے ادارے کہتے ہیں, انسانی حقوق کے سرگرم کارکن جو ہیں وہ کہتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر مسلسل کوشش کر رہے ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بار بار جو ہے ٹیلی فون لائن میں پرابلم آتا ہے, نمبر جو ہیں وہ ملتے ہیں اور اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں, واپس آ کے اور دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب پاسبل ہی ہوں گی, فارمر گورنر پنجاب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سینئر قانون دان ہیں. ہر دو حوالوں سے وہ بات کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے اس میں بھی وہ انسانی حقوق کو اور جو جمہوری اقدار ہیں اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں. سو کیا سوچ کے وہ واپس لیے گئے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور پیپلز پارٹی کا جو ایک خدشہ ہے وہ عموماً طور پہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ انڈیویجولز کے خلاف یا سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے. سو کیا اب جب یہ اتفاق ہو چکا ہے تو حکومت نے کس طرح کی یقین دہانی انہیں کرائی ہیں؟ ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, جبکہ انجینئر ہیں ٹی این وان. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کے اندر سیاسی پارلیمانی جماعتوں کا اتفاق, پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں میں توسیع 2 سال کے لیے توسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پہ اتفاق کیا ہے. سینیٹر اعتزاز احسن وہاں پہ موجود تھے اس پارلیمانی کمیٹی کے بعد بریفنگ دینے والوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ نمائندگی کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شاہ محمود قریشی تھے اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو حکومتی جماعت ہے وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی حیات صادق صاحب وہ وہاں پہ موجود تھے. اور اس اصولی اتفاق کا اعلان کیا گیا ہے, یہی باور کرایا گیا ہے کہ اس کا مقصد پرائمریلی پاکستان کے اندر جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہے اور دہشت گرد جس طرح اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی مقصود ہے اور ان کے خلاف مثبت انداز میں بہتر اور تیز رفتاری کے ساتھ فیصلے کرنا ہے اور ایسے ماحول میں فیصلے کرنا ہے جہاں پہ جوڈیشری کو اپنے لیے کچھ خطرات محسوس نہ ہوں اور اس لحاظ سے وہ کسی طرح کے دباؤ کو اپنے اوپر محسوس نہ کریں. اس لیے اس طرح کی فوجی عدالتوں میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ کچھ جو شرائط یا کچھ جو مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی نے 9 نکاتی جو ایجنڈا رکھا تھا اس میں سے بھی کم از کم 5 نکات پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو واپس لینے کا ارادہ کیا ہے. سو ہمارے ساتھ جو ڈن تھا یعنی کنفرم تھا باقاعدہ طور پہ وہ اپنی کنسنٹ اپنی رائے دے چکے تھے لطیف کھوسا صاحب, سابق سینیٹر, سابق گورنر پنجاب کے, سینئر قانون دان پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے ہمارے ساتھ ہونا تھا, اور ندیم شیخ صاحب لائر, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, لیکن دونوں کے ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ نہیں مل پا رہے. سو ہم پھر چلیں گے وقت کو دیکھتے ہوئے پروگرام کے اگلے حصے میں, کیونکہ اس میں کافی وقت ہم ان کو ٹرائی کرتے رہے لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ پاکستان, افغانستان اور برطانیہ. اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے سرحدی امور کو دیکھنا تھا. ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام, ہمارے ساتھ ٹی این وان انجینئر ہیں. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے عہدیداروں کی, برطانیہ کے عہدیداروں کے ساتھ مل کے ایک اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی ہے جس میں بات چیت کی گئی ہے پاکستان افغانستان کے سرحدی امور پہ, جس میں کافی تنازعات پائے جاتے ہیں, کافی کشیدگی پائی جاتی ہے. پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کو حالیہ دنوں میں بڑی دہشت گردی کی کاروائیوں کا سامنا ہے اور دونوں ملکوں کا ایک دوسرے سے متعلق تشویش یا تحفظات یہ ہیں کہ دونوں ملکوں کو جو مطلوب دہشت گرد ہیں یا مطلوب افراد ہیں, انتہا پسند ہیں, وہ ایک دوسرے کے ممالک کے اندر محفوظ پناہ گاہوں میں مقیم ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی بڑی کاروائی, بڑا حملہ ہو جاتا ہے تو زیادہ تر کیسز میں, زیادہ تر بیشتر اوقات یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے ملک سے چل کے آئے تھے اور وہ سرحدیں پار عبور کر کے آئے تھے اور اس دہشت گردی کے وہ ذمہ دار تھے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے جب سے پاکستان کے اندر سیون شریف میں, لاہور میں دھماکے ہوئے ہیں تو تورخم بارڈر جو ہے وہ بند ہے, بنیادی مرکزی سرحدی گزرگاہ ہے. دیگر اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں مختلف پہلو زیر غور ہیں, مزید سرحدی گزرگاہیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سرحدی معاملات ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بدھ کے روز, آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی برطانیہ کے اندر, دونوں طرف کے اعلیٰ آفیشیل تھے, مشیر خارجہ سرتاج عزیز تھے پاکستان کی طرف سے اور افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر اس میں شریک تھے, اور کارلائل گرانٹ جو ہیں برطانیہ سے, انہوں نے وہاں برطانیہ کی نمائندگی کی تھی. برطانیہ کے کیا مفادات ہیں, پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان سرحدی معاملات کے حل میں وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے, انالیسز ہم لیں گے. ڈاکٹر یاسا ہمارے ساتھ ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں, برطانیہ میں مقیم ہیں اور صحافت کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی ہے. طاہر خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے, سینئر صحافی تجزیہ کار, اور اپنا ایک ٹیلی ویژن پروگرام وہ بھی ہوسٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ایکسپریس ٹریبیون کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. یاسر صاحب آپ بتائیے گا, آپ وہاں پہ موجود ہیں, برطانیہ کس لیول کی انگیجمنٹ چاہتا ہے پاکستان اور افغانستان کے دوران, اور یہ جو حالیہ کل کی جو ملاقات ہے اس کے بعد کوئی ریزالو تو ہمیں سامنے نظر ابھی تک نہیں آیا, لیکن یہ کتنی مددگار ہو سکتی ہے, ہیلپ فل ہو سکتی ہے ان سرحدی امور کے خاتمے کے لیے, ان کو ایڈریس کرنے میں؟
میرے خیال سے حتمی طور پر کہنا کہ کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ سفارتی کوششیں, یہ تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ یہ پہلی اور آخری سفارتی کوشش نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار جو مشکلات پیش آئی ہیں سرحدی مسئلے پر, تو وہاں پہ جو سب سے بڑی جو انٹرنیشنل جو پریزنس ہے وہ ہے نیٹو کی, اور وہاں پہ ایک ٹرائی لیٹرل فورم ہے جس میں نیٹو, پاکستان اور افغانستان کے نمائندے یوزولی ملتے رہتے ہیں. تو یہ جو آپس کے جو تنازعات ہیں اس سے زیادہ تر بات ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ پھر ہر گائے بگاہے وہ ان تھوڑے کچھ مہینوں کے بعد پھر یہ نئے مسئلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ برطانیہ بھی, یہ جو نشست ہے یہ بھی کچھ تھوڑے مہینوں کے لیے, ایک آدھ مہینوں کے لیے یہ جو ڈی ایسکلیٹ کرے گا سچویشن کو, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پرماننٹ طور پر کوئی سولوشن ہوگا.
طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور انالسٹ ہیں تجزیہ کار, اسپیشلی جو پاکستان افغانستان ایشوز ہیں اس کے اوپر ان کی گہری نظر ہے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سرحدی امور پہ دونوں ملکوں کے درمیان کافی کشیدگی ہے, اور یہاں پہ لوکلی بائی لٹرل لیول کے اوپر انگیجمنٹ ہونے کے باوجود کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا ہے. اب برطانیہ اس کے اندر انوالو ہوا ہے, برطانیہ میں کل اس معاملے پہ آپ کے نالج میں ہے کہ کہاں ملاقات بھی ہوئی ہے, سرتاج جی صاحب تھے, حنیف اتمر صاحب تھے, کارلائل گرانٹ تھے. اس ملاقات کے بعد کیا کچھ سامنے آ رہا ہے؟ بظاہر آفیشلی تو کوئی بڑی انفارمیشن سامنے نہیں ہے, کسی طرح کے کسی معاملے پہ اتفاق نہیں پایا گیا, لیکن لندن کی یہ ملاقات ان جو سرحدی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں کتنی مددگار ہو سکتی ہے؟ کیا برطانیہ کیسے میڈیٹ کر سکتا ہے؟ جی طاہر خان صاحب, طاہر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی طاہر خان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی یاسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ زیادہ پر امید نہیں ہیں, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کوئی خالص بڑی ایک سالڈ ڈیولپمنٹ ہو سکے, لیکن آپ برطانیہ کا یا دیگر جو طاقتور ملک ہیں جن کا دونوں ملکوں کے ساتھ سٹیکس ہیں, مفادات ہیں, وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیسے انگیج کر سکتے ہیں؟
دیکھیے جو حل نکالنا ہے وہ تو باہمی طور پہ پاکستان اور افغانستان کو ہی نکالنا ہے. اگر دونوں ممالک جو ہے وہ قلبی طور پر آمادہ نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ جو اصلی جو روٹ کاز پرابلمس ہیں ان کو اس سطح پہ حل کریں تو پھر کوئی بھی ان کو کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا.
صحیح.
کیونکہ وہ پھر دونوں ممالک جائیں گے, ان دونوں ممالک کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح بات کرنا ہے, وہ جو ملٹی نیشنل ٹاکس ہوتے ہیں ان پہ کس ٹون میں بات کرنا ہے. پھر وہ ایک کامن ایکٹ ڈکلیریشن وہاں پہ اناؤنس ہو جاتا ہے, پھر وہ آ جاتے ہیں, پھر ایک دو مہینہ کے بعد پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو اصلی عنصر ہے, جو ایلیمنٹ ہے, وہ جو ہے دونوں ممالک جو آس پاس میں صدیوں سے ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے کے آس پاس ہیں, ان کو نکالنا ہے. نہ یہ برطانیہ کوئی رائے حل نکال سکتا ہے ان مشکلوں کے لیے, نہ کوئی امریکہ.
اور ایک بات اور بھی ہے کہ دہشت گرد خواہ وہ اس طرف سے ادھر جائیں یا ادھر سے ادھر آئیں, وہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ کچھ خاص ڈاکومنٹس کے اوپر ٹریول نہیں کر رہے ہوتے, ان کے اور چینلز ہوتے ہیں. ڈاکومنٹس کے اوپر وہی لوگ ٹریول کرتے ہیں جو پرامن ہیں, اور زیادہ تر اس سے متاثر بھی وہی ہو رہے ہیں. طاہر خان صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے, ہوپ فلی اس بار وہ ہمیں سن سکیں گے اور ہم ان کو. خان صاحب, ہم بات کر رہے ہیں لندن میں جو اہم اجلاس تھا جس میں افغانستان, پاکستان اور ایون لندن کے نمائندے شریک تھے, اور معاملہ جو ہے وہ سرحدی امور کے اوپر جو موجودہ کشیدگی ہے اس کو انالائز کیا, ایگزامن کیا گیا ہے. کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے یہ فورم, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ الٹیمیٹلی پاکستان اور افغانستان کو اپنے درمیان کیسی ایک مفاہمت یا انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو وہ دو طرفہ سطح پہ اس کا حل نکال سکیں.
میں اس لیے اہم ہے کہ امرتسر میں جو گزشتہ سال دسمبر میں صدر اشرف غنی کے جو ریمارکس تھے, اس کے بعد تو تقریباً پاکستان اور افغانستان کے درمیان ویسے بھی تعلقات اکثر خراب ہی رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد تو آنا جانا اعلیٰ سطح پر وہ بھی تقریباً رک گیا تھا. اور آپ کو یاد ہو کہ سارک جو سربراہی کانفرنس میں انکار کا بھارت کے بعد, پھر ابھی جو پی سی او کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی یعنی 10 ممالک کی جو تنظیم ہے اس میں تقریباً 8 کے سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت, لیکن افغانستان نے اس میں بھی اپنی وہ شرکت جو ہے نا وہ اس کی سطح کم کر کے سفیر کے حوالے کیا تھا. تو حالات بہت خراب ہے اس
جی جی
میں.
لگتا ہے کہ طاہر خان صاحب کے ساتھ جو ہماری لائن ہے وہ جی جی وہ
ایک بار ملتے ہیں, یہ ملاقات میں ہوتی ایک مترفہ طور پہ مسائل ہیں اور ہونی بھی چاہیے, لیکن نہ بھی ہوا تو تیسرے اگر تو ہوسٹ کیا ہے, لیکن اگر کوئی خاص سے کوئی توقع رکھے کہ جو سالوں سالوں کو حالیہ کشیدگی ہے جو بڑے اعتمادی وہ ٹینشن اور کشیدگی موجود ہے, کیونکہ جب تک ایک دوسرے کے مثلاً ابھی جو فیصلہ رہی ہے اس میں بھی اگر کوئی شرط نہ ہو تو میری نظر میں ایک ملاقات میں تو مسائل حل نہیں ہو سکتے. مسائل اتنے آسان بھی پاکستان اور افغانستان کے نہیں ہے. جب تک ان کے جو تشویش ہے یا ان کی فہرست ہے اس میں اگر تعاون نہ ہو, لیکن بدقسمتی سے اگر دونوں بیٹھیں گے نہیں آپس میں, اب تو یہ بات تو واضح ہے کہ کون کہاں ہے. افغانستان کہتے ہیں ان کے لوگ یہاں ہیں, پاکستان کہتے ان کے لوگ وہاں ہیں, تو اب تو آگے چلنا ہے, آگے چلنا ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کا کوئی حل نکالنا ہے. اور افغانستان کی یہ تجویز میری نظر میں کسی حد تک جو زاخر وال صاحب نے بھی سفیر جو افغانستان کے بار بار کہا ہے کہ اگر دونوں ممالک راضی نہیں ہوتے یا مانتے نہیں ہیں کہ ان کے لوگ ادھر ہیں یہاں ہیں تو تیسرے فریق آنا چاہیے, چین کے انہوں نے کہا.
صحیح. تیسرا فریق کیا کر سکتا ہے؟
بہتر
جی نہیں, تیسرا فریق کیسے ایگزامن کر سکتا ہے؟
شکریہ
جی. لگتا ہے کہ یہ پلے بیک ہو رہی ہے آواز, تو بہت شکریہ طاہر خان صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں. آپ کی آواز چونکہ دوبارہ دہرانا جب وہ شروع ہو گئی تھی تو اس لیے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکل فیلئرز کی وجہ سے ایشوز ہیں. یاسر صاحب, اس کو آپ سم اپ کیجیے گا. تیسرا ملک جو ہے کوئی بھی, وہ چائنا کا نام لیا ہے طاہر صاحب نے کہ وہ پرپوزل یا تجویز وہاں سے ہے, چین کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ چین کو بہرحال تھوڑا غیر جانبداری سے وہاں پہ دیکھا جاتا ہے اس ریجن کے اندر, افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی.
دیکھیے, چین بلا شبہ ایک ورلڈ پاور ہے, اور خوبی یہ ہے کہ دونوں ممالک چین کا احترام کرتے ہیں, اور چین بھی دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں, اور دونوں ممالک کے ساتھ ان کی سرحدیں بھی ہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں یہ جو کہہ رہا ہوں, جو پوائنٹ ہے وہ جو دونوں ممالک جب تک آپس میں بہت صادقانہ تو آنےسٹلی بیٹھیں گے نہیں, اپنے سارے مسائل ٹرولی ٹیبل پہ نہیں رکھتے. وہ چین بھی کیا کر سکتا ہے بےچارا. اب چین کے احترام میں افغانستان بھی یہی کہے گا اوکے ہم آپ کی میڈیشن ماننے کو تیار ہیں, اور پاکستان بھی یہی کہے گا اوکے ہم بھی آپ کی میڈیشن ماننے کو تیار ہیں. ایک دو مہینے چین کے احترام میں پھر خاموشی ہوگی, پھر اس کے بعد دو مہینے کے بعد پھر شروع ہو جائیں گے. کور ایشوز ہیں, جو کور ایشوز ہیں ان کو ویری آنےسٹلی حل کرنے کی ضرورت ہے. کچھ پاکستان کے کنسرنز ہیں, کچھ افغانستان کے کنسرنز ہیں, لیکن یہ دونوں ممالک جب آپس میں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو کور ایشوز ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. یہ دس از دا پرابلم.
ایک تو کور ایشوز آنے چاہیے, ٹیبل ہونے چاہیے ہیں, اور یہ نہیں کہ جو ضمناً اور ذیلی مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہو. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر یاسر صاحب, پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز, آپ نے ہمیں برطانیہ سے جوائن کیا. طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پشاور سے. ایک ہم بریک لیں گے سامعین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
ایک ضروری اعلان, بیس مارچ 2017 سے وائس آف امریکہ کی نشریات میں تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے نشر ہونے کے وقت اور دن میں ایک تبدیلی. 23 مارچ 2017 سے ہر دم رواں ہے زندگی کو سنیے گا جمعے کی بجائے جمعرات کے روز, اور یہ پروگرام نشر ہوگا پاکستان میں رات 10 سے 10:30 بجے تک. اعلان ایک بار پھر سن لیجیے, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی نشریات کی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کو اب آپ سن سکیں گے ہر جمعے کی بجائے ہر جمعرات کے روز. یہ تبدیلی 23 مارچ 2017 سے عمل میں آئے گی. 23 مارچ 2017 سے آپ ہر دم رواں ہے زندگی کو سنیں گے جمعرات کے روز. پیشکش یاسمین جمیل. اعلان ختم ہوا.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور پروگرام میں ہمارے ساتھ انجینئر ہیں چین مون. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر عدالت کا یہ فیصلہ سینسس بیورو کو کہ جو پاکستان کے اندر معذور افراد ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے جو نئی مردم شماری ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کئی برسوں کے بعد, کم و بیش دو دہائیوں کے بعد, نیا جو ہے وہ نئی مردم شماری ہو رہی ہے, سینسس ہو رہا ہے, جس کا مقصد یہی ہے کہ آبادی کا تعین ہو. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ سینسس کا فائدہ عمومی طور پہ باقی ملکوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پوری ڈیموگرافی جو ہے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ تعلیم کا ریشو کتنا ہے, انکم کا ریشو کتنا ہے, آمدن کتنی ہے لوگوں کی, کس صورتحال کے ساتھ ملک کی زیادہ کمیونٹی کے ان وسائل کے ساتھ زندہ ہے, اور جو وسائل ہیں کیا وہ اس آبادی کے لیے کافی ہیں اس ریجن میں کسی خاص علاقے کے اندر جو موجود ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ بڑا مطالبہ رہا ہے معذور افراد کا بھی, اور پاکستان کے اندر خواجہ سرا کمیونٹی کا بھی, کہ انہیں بھی باقاعدہ شامل کیا جائے, انہیں بھی باقاعدہ پاکستان کی آبادی کے طور پہ گنا جائے. تو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو پاکستان بیورو آف شماریات ان کے حکام کو یہ آرڈر دیا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں, جس میں معذور افراد سے متعلق اعداد و شمار بھی جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں عافیہ اسلام صاحبہ, جرنلسٹ ہیں, بلاگر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر ایشوز کے اوپر لکھتی ہیں, باقی بھی ان کی ایکسپرٹیز کے ایریاز ہیں, لیکن آج خاص طور پہ چونکہ جینڈر ایشوز زیر بحث ہے تو اس ریفرنس میں بات کرتے ہیں. عافیہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی وعلیکم السلام. عافیہ صاحبہ, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ مردم شماری ہو ہی رہی ہے, تو اب اس میں جو معذور افراد ہیں, اسپیشل افراد ہیں, ان کو بھی شامل کیا جائے, اور پھر جو خواجہ سرا ہیں ان کو بھی. لیکن ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ کیا اس معاملے کے لیے بھی سپریم کورٹ کی سطح سے یہ آرڈر آنا ضروری تھا؟ یہ تو بالکل کامن سینس میں اور انڈرسٹینڈیبل بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اس کو آپ معمول کا حصہ بناتے ہیں ان فارمز کے اوپر جب آپ سینسس کر رہے ہیں.
دیکھیں, یہ افسوس کی بات صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ میں بات جانی نہیں چاہیے تھی. اگر آپ جو انہوں نے جواب داخل کیا ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے, جب ان سے سوال کیا گیا جو جج صاحبان نے کہ اس میں کیوں شامل نہیں ہے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کا ارادہ یہ تھا, جو باجوہ صاحب ہیں ان کا جواب یہ ہے جو میں اخبار میں پڑھ کے آپ کو میں سنا رہی ہوں, کہ कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर्स को सेंसस में 2012 में शामिल किया जाए, क्योंकि पहले इरादा था 2012 में सेंसस होगा, लेकिन फॉर्म जो है वो 2007 में प्रिंट हो चुके हुए थे।
2007 में, अच्छा।
आप देखिए कि 2007 में फॉर्म प्रिंट हो गए थे, 2012 में इरादा था, 2017 में जाके हो रहा है, तो ये क्या वक्त इतना काफी नहीं था कि इस चीज को रेक्टिफाई किया जाता, जब एक तय हो गया था कि अब सेंसस होना है तो इस तरह की जितनी भी कोई कमी बेशी थी वो तो पूरी हो जानी चाहिए थी ना। कोर्ट को इसमें आखिर वक्त में क्यों आके कहना पड़ा, ये तो मुझे तो ये बहुत एक नायमी की बात लगती है इस इदारे की तरफ से जिसकी ये जिम्मेदारी थी।
ओवरऑल हमें बताइएगा कि सेंसस से
खासतौर पे जबकि 2009 में इनको ट्रांसजेंडर को कोर्ट की तरफ से एक थर्ड जेंडर के तौर पे उनको एक रिकग्नाइज कर लिया गया।
Exactly.
उसके बाद तो कोई जवाब नहीं बनता था ना कि इनके फॉर्म उसके अंदर शामिल ना हो।
अब वैसे ये तो इदारा शुमारियात ही बता सकता है कि वो कैसे कोप करेगा, क्योंकि फॉर्म तो डिस्ट्रीब्यूशन के मरहले में है। अब क्या वो इसको तब्दील कर सकते हैं, करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप जरा जेनेरिक अंदाज में बताइएगा, इतने अरसे के बाद ये मरदमशुमारी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इम्पैक्ट सोसाइटी के लिए भी, समाज के लिए भी, हुकूमतों के लिए भी?
देखिए दोनों चीजें, दोनों लिहाज से मरदमशुमारी की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं है, बल्कि ये तो जैसे आपने वजह फरमाया कि ये दो दहाइयों के बाद हो रही है, कहीं भी किसी भी मुल्क में इतना गैप नहीं आता है, क्योंकि आपके जितने भी डेवलपमेंट की प्लानिंग होती है वो आपकी उसकी शुमारियात के बुनियाद पे होती है ना, कि कितने लोगों के लिए क्या रिसोर्स एलोकेशन होनी है। तो एक तो ये होनी बहुत जरूरी थी और अब हो रही है तो ठीक है। दूसरी बात ये कि ये आपके जो सोसाइटी के डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हैं वो इसी मर्दमशुमारी में ही वाजे होते हैं कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, एथनिसिटीज क्या हैं, लैंग्वेजेस कितनी हैं, इससे तो फिर बहुत चीजें वाजे होती चली जाती हैं। अब इसमें दो चीजें जो आपने जिसके ऊपर पॉइंट आउट किया कि हमारे यहाँ जो डिसेबल्ड हैं और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको इसमें शामिल ही नहीं किया गया ओरिजिनल प्लानिंग में, तो ये वो माशरे के वो तबकात हैं जो कि मार्जिनलाइज पहले ही हैं।
Exactly.
और अगर इन लोगों को आप शुमारियात में रखें तो तभी आप इनके लिए कुछ कर सकेंगे ना, जब इनका आप कोई उनको एक अलग एक हैसियत के तौर पे उनकी पहचान नहीं होगी तो उनके लिए आप रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेंगे, कोई प्लानिंग कैसे करेंगे उनको मेन स्ट्रीम करने के।
Exactly. आफिस अब आप ट्रेवल करती हैं, बाकी मुल्कों का निजाम भी देखती हैं, बज़ाहिर तो सेंसस ऑफकोर्स बड़े मुल्कों में भी होते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होते हैं, लेकिन एक बेसिक डाटा जो है वो अपडेट और अपग्रेड हो रहा होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर नादरा है, नादरा में सिर्फ 18 साल का बंदा शनाख्ती कार्ड की जगह, बाकायदा पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर भी हो कि लोग अपनी आईडीज बनवाएं, भले वो 18 साल से कम उम्र हैं, 10 साल से ज़्यादा हैं, बेफाम तो है ही है। सो एक तरह से तो डेटा के ऊपर नज़र आ सकती है, काम क्या लड़ी के वक्त के साथ साथ रोज़ाना बुनियादों पर पता चल सकता है कि क्या कमी बेशी हो रही है पॉपुलेशन के अंदर। सो इसको कितना इनक्रेज करने की ज़रूरत है,
इसको ना सिर्फ इंकरेज करने के लिए, इसको तो नाफिज करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे मुल्क में इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है। देखिए जब तक 2010 का वो इस कदर तबाहकुन फ्लड नहीं आया था हमारे मुल्क में, तो तब हमें पता चला था कि हमारे मुल्क में कितनी बड़ी तादाद में, खासतौर पर अगर इसको आप जेंडर लेंस लगा के देखें, खवातीन ऐसी थी जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी।
सही।
और अगर उस वक्त वो वतन कार्ड का इजरा ना किया होता जो उनकी मदद के लिए हुकूमत ने किया था, तो तब आपके पास ये कोई डेटा बनता ही नहीं। तो जब आपके पास ये आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा, आप जो कौमी सियासी धारा है उसके भी बाहर होंगे आप, तो इसलिए जब हुकूमत ने इन चीजों को लोगों के लिए पाबंदी कर दी थी, अब आपने अगर फलान चीज खरीदनी है तो भी आपको शनाख्ती कार्ड दिखाना है, आपको रेलवे का टिकट लेना है तब भी दिखाना है, मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के इकदाम से कम अज कम यही चीज जो है ना वो मुल्क के तमाम लोगों को कवर कर लेगी, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत स्लो है। हमारे यहाँ अभी तक जो अमवात और जो पैदाइश है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है,
सिवाय
बड़े शहरों में और बड़े शहर के भी कुछ इलाकों में। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सात सात आदाद और शुमार की प्रोग्रेसिव एक वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हमारे यहाँ तो अभी उसका भी कल्चर बहुत स्लोली डेवलप हो रहा है।
आखिरी सवाल,
अब करने की जरूरत है और इसके निकास की जरूरत है।
जिनसे हमने शुरू किया था माजूर अफराद और उसके अलावा ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा कम्युनिटी, उस रेफरेंस में अब ये हुक्म आ चुका है और हुकूमतों की और पाकिस्तान के अंदर इंतजामिया की मजबूरियां भी हमें बड़ी सामने रहती हैं। अब जब ये फॉर्म प्रिंट हो चुके हैं तो कैसे इस हुक्म की तामील होगी?
देखिए अभी तो एक तरह से जो जो जज साहिबान हैं उन्होंने एक तरह से तो सरजनिश की है उनकी, क्योंकि जब आपने ये करना था तो इसमें क्यों नहीं है, फिर उसमें उन्होंने कोई वे आउट बताया है, फिर एक बहुत ही बहुत अजीब सा जवाब जो दिया गया है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वजह से कि पहले ये सेंसस मुकम्मल हो जाए उसके फिर 3 महीने के बाद दोबारा ये सारा डेटा जमा किया जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में मतलब मजाका फेज भी इसको नहीं कहा जाता,
मेरे ख्याल कोई एडिशनल छोटा सा पंपलेट या फॉर्म साथ
हो रही है।
जी हाँ, अलग से एक फॉर्म
कैसे होगा, इतनी बड़ी एक्सरसाइज 20 साल में तो हम कर नहीं सके थे,
और
यही एक्सरसाइज दोबारा से जाके होगी तो
नामुमकिन लग रहा है।
बताया है कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि किस तरीके से आप इसी फॉर्म के अंदर उस डेटा को शामिल करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
जी बहुत शुक्रिया आपका आफिया सलाम से, आपने में ज्वाइन किया हमारे साथ, आप मौजूद रहीं,
बहुत बहुत शुक्रिया।
चंद सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट हमारा, बल्कि ब्रेक हम नहीं ले पाएंगे, ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, हम आपको बताते चलें, ये प्रोग्राम आप मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे ब्राह रास्त सुन रहे हैं, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम, टीनवान हमारे इंजीनियर हैं, और प्रोग्राम का हमारा जो आखिरी हिस्सा है वो प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनका सफरी पाबंदियों से मुतालिक तरमीम शुदा हुक्मनामा था जिसको एक बार फिर अदालत से चैलेंज का सामना है और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि बज़ाहिर जो इससे तासर मिल रहा है कि हम शायद कमज़ोर हैं, हम इससे कमज़ोर हुए नहीं हैं, और वो ये भी समझते हैं कि इससे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा अगर इस हुक्मनामे को रोका जाता है। क्विक एनालिसिस लेंगे, सलीम रिजवी साहब हमारे साथ हैं, अटॉर्नी हैं, लीगल एड हैं, एक्टिविस्ट हैं इंसानी हकूक के, उनसे क्विकली हम बात करते हैं। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है, आप हमें ये फरमाइएगा ये दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ट्रैवल बैन से मुतालिक और दोनों जो हैं वो अदालत की तरफ से उनको रेस्ट्रेंट्स का सामना है, क्या इससे असरात पड़ते हैं वाइट हाउस के ऊपर या जो ओवरऑल एक एग्जीक्यूटिव है मुल्क की, ज़ाहिर उन्होंने मुल्क चलाना है, इंतज़ामिया है, उसको क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर वो अदालत की तरफ से ये चीज़ें नहीं आती तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैं उनके ऊपर क्या इसके असरात पड़ते हैं?
देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि ये मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का तस्वीर मौजूद है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओवर स्टेपिंग करती है तो बाकी ब्रांचेस के पास ये पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो चेक एंड बैलेंसेस जो है वो कायम कर सके। आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की के हवाले से ये बताया कि उन्होंने कहा कि ये मुल्क जो है वो वीक हो जाएगा, और आपको मालूम है कि रिवायती अंदाज में उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जहां तक वीकनेस का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि इस मुल्क की मजबूती और इस मुल्क की स्ट्रेंथ जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है,
और नाकाबिले तलाफी नुकसान की वो बात
करने में के बेसिस पे हुआ है। आप उसमें देखिए कि जजेस का जो एम्फेसिस था ये काफी हद तक मुख्तलिफ था, जो पहला बैन मुस्लिम बैन जो लगाया गया था उससे मुख्तलिफ है, वो इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीचेस थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनको हदफ बनाया गया और उनसे ये एक एनालिसिस लिया गया कि ये एक इंटेंशन थी कि मुसलमानों को बैन किया जाए। अब ये कहना है कि जनाब तमाम ममालिक को हमने शामिल नहीं किया तो ये मुस्लिम बैन नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि एनालिसिस जरूर नहीं है। अगर आपने एक मुसलमान को भी इस इंटेंशन से बैन किया है कि ये मुसलमान है यहाँ पे नहीं आ सकता तो मैं उसे मुस्लिम बैन कहूंगा, तो इसमें मेरा ख्याल है कि दो ओपिनियन नहीं हो सकती। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इसे जो भी नाम दे ले ट्रैवल बैन, और कहे हकीकत अपनी जगह पे है कि ये मुस्लिम बैन है, और इससे हमारा मुल्क जो है वो मजबूत हुआ है। आप देख लीजिए कि पूरे दुनिया में जो खौफ और हिरास की फिजा पैदा हो गई थी इस बैन की वजह से, तो लोगों को एक उम्मीद नजर आई है। यकीन जानिए कि मुझे पाकिस्तान से मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से कॉल्स आई और लोग पूछ रहे थे यार ये क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर कि यहाँ पे जो है इस किस्म की फिजा जो है वो पैदा की जा रही है।
हाँ, तो लेकिन एक बात जैसे आपने खुद भी कहा कि इंतजामिया बार बार ये बावर कराती रही है कि इसको मुस्लिम बैन तो नहीं कहा जा सकता, और अभी जो अमेंडमेंट हुई उसमें जो तरमीम हुई उसमें 7 के बजाय 6 मुल्क हैं, और वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि इस बैन का ताल्लुक मजहब से नहीं है, इसके बावजूद ये तासर क्यों कायम है अपनी जगह पे?
तासर बड़ी बड़ी देखिए बड़ी एक इसकी एक मैं एनालॉजी ये देता हूँ कि लेट्स से कि अगर एक मर्डर है वो किसी को मर्डर कर देता है, वो कहता है कि मुझे मर्डर मत कहो क्योंकि मैंने तमाम इंसानों को कत्ल नहीं किया, या अगर कोई वुमेन बीटर है और वो कहता है जनाब मैंने सिर्फ एक औरत को मारा, तमाम औरतों को मैंने नहीं मारा, तो ये तासुर इसलिए दुरुस्त है कि ये मुस्लिम बैन है, और इसके पीछे आप देख लीजिए कि जो स्पीचेस थी या उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं लास्ट टाइम जो डिसीजन था उसमें यहाँ पे फॉर्मर मेयर जुलियानी जो है न्यूयॉर्क के उनकी तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया, कहा गया कि जनाब इस किस्म का कोई लॉ जो है बना दो, जल्दी से बना दो, اور اس طرح سے بناؤ کہ اس کو لیگل کوریج جو ہے وہ ملے, گو کہ ہم مسلمانوں کو بین کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک پیٹرن یہاں پہ موجود ہے
جس وجہ سے یہ امپریشن سامنے آتا
ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاثر جو ہے یہ بڑا مضبوط تاثر ہے.
بہت شکریہ سلیم رضوی صاحب.
فرمایا نکال دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ یہ سیکیورٹی کی بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ نیشنل سیکیورٹی.
بہت شکریہ, مجھے یہ پروگرام یہاں پہ ختم کرنا ہوگا. قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں آپ کا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. سامعین, پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گیل, ہمارے ساتھ انجینئر ٹھین وان. اسد حسن کو اجازت دیجیے, معافی چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.